الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مشهود له الناس وذلك يوم مشهود. صدق الله العظيم.
یہ مضامین گزشتہ کئی ہفتوں سے چل رہے ہیں جس میں خوف اور محبت سے متعلق مضامین ہیں. مختلف چیزیں اس ذیل میں آ جایا کرتی ہیں. خوف خدا اور خشیت، یہ وہ کام کی چیز ہے کہ جس دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے تو پھر انسان سے گناہ کا صدور نہیں ہوا کرتا، اور جس دل میں محبت پیدا ہو جائے اللہ پاک کی تو وہ دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی جستجو میں لگا رہتا ہے. دنیاوی حساب سے بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے انسان کو خوف ہو تو جس کا خوف ہو اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، اور بسا اوقات انسان کبھی کسی کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو محبوب کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی تابع داری کی انسان فکر کرتا ہے، اس کی باتیں ماننے کی فکر کرتا ہے. تو یہ جو عشق مجازی ہے، دنیاوی محبت ہے، اس میں انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے. تو جو اصل عشق حقیقی ہے، جو اصل محبت ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اور اللہ کے پیارے رسول کی ہستی سے ہونی چاہیے، وہ محبت جس دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے بندہ ہر حالت میں اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کے کام انجام دیتا ہے تاکہ اللہ تعالی خوش ہو جائے. اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کا ڈر اور خوف اور خشیت جس دل میں ہوتی ہے تو بندہ ہمیشہ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے سے بچتا رہتا ہے. یہ سارے سودے ہیں نصیب کے، کوئی خوش نصیب ہے تو کوئی بد نصیب ہے، کوئی نیک بخت ہے تو کوئی بدبخت ہے، کوئی سعید ہے تو کوئی شقی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان دونوں طبقوں کو بیان فرمایا کہ جو ڈرنے والے ہیں وہ نیک بخت ہیں، جو نڈر ہیں وہ بڑے بدبخت ہیں، سرکش ہیں، اللہ پاک کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزیاں کرنے والے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نیک بختی اور بدبختی کا فیصلہ رحم مادر ہی میں کر دیا جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں وجود پذیر ہوتا ہے، اور جس وقت فرشتے اس کی روح عالم سماوات سے عالم ارضی کی طرف لے کر آتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کی روح لے کر جب چار مہینے کی عمر گزرتی ہے تو ماں کے پیٹ میں روح پھونکنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے چار چیزوں کا سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، یہ نیا انسان جو دنیا میں آنے والا ہے، نیک بخت ہوگا یا بدبخت، یعنی خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب؟ ظاہر ہے کہ خوش نصیب وہی ہے جو اللہ کو ماننے والا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، اللہ تعالی کے احکامات کو بجا لانے والا، اور بد نصیب اس کے برعکس. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ نیا انسان جو دنیا میں جانے والا ہے، نیک بخت ہوگا یا بدبخت؟ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کو کتنی عمر دی جائے گی، وہ فیصلہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. تیسرا سوال کرتے ہیں کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، دنیاوی زندگی میں کیا کچھ اس کے لیے مقرر ہے. اور چوتھی چیز پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، مذکر ہوگا یا مؤنث. ان چاروں چیزوں کا فیصلہ رحم مادر کے اندر کر دیا جاتا ہے کہ وہ نر ہوگا یا مادہ، یعنی لڑکا ہوگا یا لڑکی، اللہ کے فیصلے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمینوں کی بادشاہت، جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے، جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے دونوں عطا فرمائے، جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، یہ تقسیم اسی رب عز الجلال کی ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے تب، لڑکے ہی لڑکے دے تب، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تب، لڑکے لڑکیاں دونوں ملیں تب، اور اگر کچھ بھی نہ ملے تب بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو جس نے مان لیا یقیناً وہ پکا مومن مسلمان ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم مادر کے اندر جب آغاز انسانی ہوتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، تو اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، نیک بخت ہے یا بدبخت، عمر اس کی کتنی ہوگی اور رزق اس کا کتنا ہوگا۔ ہر انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اپنا نصیب اپنے ساتھ لاتا ہے، ہر شخص اس کا نصیب دوسرے سے الگ تھلگ مقرر ہے۔ اسباب کی دنیا میں بظاہر دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ فلانے کے ذریعے سے اس کو یہ مل گیا، فلانے کے ذریعے سے وہ مل گیا، لیکن در حقیقت اللہ پاک نے ہر جاندار کا رزق الگ تھلگ مقرر کیا ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو انسان جب دنیا میں آتا ہے بالکل تہی دست، بالکل برہنا، نہ لباس نہ پوشاک، ہاتھ خالی، جیب خالی، لباس پوشاک سے خالی، اور بسا اوقات جب دنیا سے جاتا ہے تو لکھ پتی اور کروڑ پتی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ خالی ہاتھ آنے والے انسان کو بسا اوقات لکھ پتی کروڑ پتی بنا کر لوٹا دیتے ہیں، اور بسا اوقات انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ تن من اپنا ایک کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی۔ تو انسان آتا ہے خالی ہاتھ، جاتا ہے تب بھی خالی ہاتھ، بالکل خالی، صرف کفن کے ایک اس کا لباس ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے، ورنہ سر سے ٹوپی اور پاؤں کے جوتے اور اس کے علاوہ جو چیزیں انسان کے متعلقات ہیں اور گھریلو سامان، ضروریات، استعمال کی چیزیں، ساری چیزیں جو کی تو سجی رکھی رہ جاتی ہیں، انسان تنہ تنہا چلا جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ نیک بختی اور بدبختی کا فیصلہ اللہ پاک اسی وقت سے فرما دیتے ہیں جب سے رحم مادر میں انسان وجود پذیر ہوتا ہے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے اس وقت جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان آیات میں بیان فرمایا، مختلف اقوام کے عذابوں کو بیان کیا، فرمایا کہ قوم عاد، قوم سمود، حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت موسیٰ کا پورا تذکرہ، مختلف واقعات اور قصص بیان فرمائے، فرمایا کہ ہم مختلف قوموں کے قصے آپ کے اوپر بیان کر رہے ہیں، اور اپنی پکڑ کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے ان قوموں کو کس طرح سے پکڑا، اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، آپ کا رب بستی والوں کو جب پکڑتا ہے تو وہ اسی طرح پکڑتا ہے جب وہ ظلم کرنے لگ جائیں، اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی گرفت اور اس کی پکڑ بہت ہی دردناک اور بہت ہی شدید اور سخت اور مضبوط ہے، تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان عذابوں کو بیان کر فرمانے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، ان تمام واقعات کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں، آخرت کے عذاب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوں، تو خوف کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، ورنہ خوف نہ رکھنے والوں کے لیے صرف قصے اور کہانیوں کی حد تک رہ جاتے ہیں۔ عرب کے قریش جن کے سامنے قرآن اترا کرتا تھا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم صالح، مختلف اقوام کے اللہ پاک نے سارے تاریخی حالات قرآن کریم میں اتارے، تو وہ کہا کرتے تھے جو پرانی قوموں کی قصے اور کہانیاں ہیں اور جن کے دل میں درد تھا، تو چند آیات ہی سن کر ان کے دل کی کایا پلٹ جایا کرتی تھی۔ تو نیک بختی اور بدبختی کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے عبرت کا سامان رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں، اور آخرت کا عذاب وہ دن ہے کہ جس دن تمام لوگوں کو یکجا کر لیا جائے گا، وذلک یوم مشہود، اور تمام کے تمام اولین اور آخرین یکجا ہو جائیں گے، سب کے سب جمع ہوں گے، حاضر اور موجود ہوں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا لا تکلم نفس الا باذنی، کہ اس دن اللہ پاک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جاندار گفتگو نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ فمنہم شقیوں و سعید، ان تمام لوگوں کے اندر دو گروہ ہوں گے، ایک طبقہ ہوگا بدبختوں کا اور ایک طبقہ ہوگا نیک بختوں کا. فاما الذین شقوا وہ لوگ جو بدبخت ہوئے ففی النار جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی. لہم فیہا زفیر و شہیق اس کے اندر ان کی چیخ و پکارے اور شور و شرابے ہوں گے. اس قدر ہولناک وہاں کی چیخ و پکار ہوگی کہ اگر وہ دنیا والے سن لیں تو اس چیخ و پکار ہی سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے. وہاں کی چیخ و پکار, فرمایا کہ خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ یہ دوزخ کے اندر پڑے رہیں گے. ما دامت السماوات والارض جب تک کہ زمین اور آسمان قائم اور دائم ہے. یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے جو کسی چیز کے اندر دوام کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا کرتے تھے. تو آسمان و زمین کے وجود تک یہ قیامت کے بعد بدبخت لوگ جہنم کی آگ میں پڑے رہیں گے. اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا وہ لوگ جو نیک بخت ہیں فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا وہ جنت کے اندر ہوں گے. مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور آگے چل کے فرمایا کہ عطاءً غیر مجذور یہ عطیے اور یہ انعام ان پر ایسے ہوں گے کہ لا زوال دوام کے ساتھ منقطع نہ ہونے والے عطیے اور انعامات جنتیوں کو ملیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت کے مزوں میں رہیں گے. تو نیک بخت اور بدبخت دو قسم کے لوگ ہیں, خوف خدا کھانے والے, خشیت الہی کے اندر رہنے والے, اللہ پاک کا ڈر دل کے اندر پیدا کرنے والے, یہ لوگ نیک بخت ہوا کرتے ہیں. اور اللہ کے خوف سے بے خبر, اللہ کے خوف سے غافل اور بالکل جری یہ بدبخت ہوا کرتے ہیں کہ جن پر نہ قرآن اثر کرتا ہے, نہ حدیث اثر کرتی ہے, نہ نیک لوگوں کی باتیں ان پر اثر کرتی ہیں. تو یہ نیک بختی بھی اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اور بدبختی بھی اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا دخل وہ انسان کی طلب اور انسان کی تڑپ کو ہے کہ جب انسان کے اندر نیک بخت ہونے کی طلب ہو, پیاس ہو, سچی تڑپ ہو, اللہ کی اور اللہ کے دوستوں کی محبت ہو, تو اللہ تعالیٰ ایسی تڑپ رکھنے والے کو نواز دیتے ہیں. تاریخی واقعات تو بے شمار ہیں, لیکن اس موقع پر ایک عظیم الشان ہستی کا وہ تاریخی واقعہ جس کے لیے ان کی آنکھیں بھی نم ہوتی تھیں اور کتنا تاریخی سفر انہوں نے طے کیا, طلب سچی تھی, تڑپ اور لگن سچی تھی, تو اللہ پاک نے منزل مقصود تک پہنچایا. وہ ہستی جن کو صحابیت کا درجہ اور مقام ملا, جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جو ایک بہت بڑے سردار کے بیٹے تھے. اور سرداری کے عالم میں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو باپ اپنے اس نوخیز بیٹے کو اس انداز سے پرورش کر رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میری اس طرح حفاظت کی جاتی تھی جس طرح دوشیزاؤں کی حفاظت کی جاتی ہے. اور میرے باپ کے تمام مال و اسباب میں سب سے زیادہ جس چیز سے اس کو محبت تھی وہ میری ذات تھی. ایک سردار اور وہ بھی جاگیردار, مالدار, باغات والا, کھیتیوں اور باڑیوں والا, ہر طرح کی فراوانیوں والا, ناز و نعم میں پلنے والا یہ بچہ جب ہوش سنبھالا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر ہی آتش پرستی سیکھی. آپ ایران کے علاقے اصفہان کے باشندے ہیں, فارسی النسل ہیں. وہاں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو وہاں آتش پرستی کا دور دورہ تھا, اسی عالم میں آپ نے پرورش پائی. جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اسی آتش پرستی کے اندر آپ کو تربیت دی گئی, تعلیم دی گئی. فرماتے ہیں کہ میں اس میں مہارت حاصل کرتا گیا, یہاں تک کہ مجھے اپنے آتش کدے کی وہ آگ جو مسلسل جلائی رکھی جاتی تھی اس کا نگران بنا دیا گیا, اور میں شب و روز اس آگ کو مسلسل جلانے کے عمل کے اندر مصروف رہا کرتا تھا, کیونکہ وہ آگ ہماری معبود تصور کی جاتی تھی. اللہ پاک جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ پاک کی طرف سے جب نصیب اونچے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. دل کے اندر شروع ہی سے تڑپ تھی اللہ تعالی کی اور اللہ کی حق کی تلاش تھی. آپ عملی طور پر اس آتش پرستی پر مطمئن نہیں تھے کہ یہ ہمارا معبود, مجھے اپنا سچا معبود نہیں لگتا. جستجو تھی, حق کی تلاش تھی. اسی تلاش کے اندر ایک دن قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے والد اپنے کام کاج میں جو مشغول ہوا کرتے تھے، ساری کھیتی باڑی باغ بہاری یہ وہ ساری ذمہ داریاں جو خود نبھایا کرتے تھے، کسی کی مصروفیت کی وجہ سے کہا کہ بیٹا آج میں جا رہا ہوں، یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کرتا ہوں، یہ سارے باغ بانی یہ سب چیزیں دیکھ بھال رکھنا، اور ان کو آزاد چھوڑا. یہ جب باغوں کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک کنیسہ پڑا، ایک گرجا نظر آیا جس کے اندر اس زمانے میں عیسائی لوگ اپنی عبادت میں مصروف تھے. آپ کے کان میں کوئی آواز پڑی تو آپ کو جستجو ہوئی، قریب گئے، دیکھا تو وہ اپنی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں اور اپنے انداز سے عبادت میں منہمک ہیں. آپ کو یہ انداز بڑا پسند آیا اور وہاں بیٹھ گئے. ان لوگوں سے تجسس کیا اور پوچھا کہ کیا چیز ہے، بتایا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. اس زمانے میں عیسائی مذہب چل رہا تھا. آپ صبح سے لے کر شام تک وہیں بیٹھے رہے اور ان کی اس عبادت کو دیکھتے رہے اور اس سے متاثر ہو گئے. گھر آئے، شام میں والد نے پوچھا کہ بیٹا کیا کچھ کیا، سارے دن کی کارگزاری سناؤ. بتایا کہ میں تو نکلا تھا لیکن راستے میں وہ عبادت خانہ پڑا تو میں بجائے وہاں جانے کے ادھر چلا گیا اور سارا دن ان کی عبادت دیکھتا رہا، اور میں نے یقین کر لیا کہ وہ مذہب ہمارے مذہب سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. باپ نے کہا کہ نہیں، ہمارا جو آبا و اجداد کا جو مذہب چلا آ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ افضل ہے. ان کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے وہ والا مذہب زیادہ اچھا اور زیادہ پاکیزہ نظر آتا ہے. تو باپ نے جب بھانپ لیا کہ بیٹا کچھ اپنے مذہب سے منحرف ہونا دکھائی دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ دوبارہ چلا جائے، آئندہ کے لیے سخت پابندی لگائی اور ساتھ میں آپ کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی، زنجیر ڈال دی کہ تاکہ یہ دوبارہ اس عبادت خانے کی طرف نہ جا سکے. لیکن کہتے ہیں کہ جس چیز میں انسان کو پابند کیا جائے اس میں انسان اس کا اتنا ہی زیادہ مشتاق ہو جاتا ہے، اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کچھ وقت گزرا، حضرت سلمان فارسی نے موقع کی تلاش پا کر کسی کے ذریعے سے گرجا میں پیغام بھجوایا اور ان سے کہا کہ کبھی بھی موقع لگے تو مجھے اپنے پاس بلا لینا. اور اس سے پہلے جب آپ وہاں موجود تھے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارا اس عبادت کے اندر مرکزی شہر کون سا ہے، تو ان عیسائیوں نے بتایا تھا کہ سرزمین شام وہ ہمارا محور ہے، وہی ہمارا عبادت خانہ ہے اور وہ ہمارا مرکز ہے. تو آپ نے پیغام بھجوا دیا. کچھ وقت گزرا کہ وہاں ایک قافلہ آیا جو شام کی طرف جا رہا تھا. عیسائیوں نے مناسب سمجھ کر حضرت سلمان فارسی کو طریقے سے پیغام بھجوایا. اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے جوش محبت میں اور اس خبر کے ملنے پر کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے سرزمین شام کی طرف، تو میں نے جوش اور قوت کے ساتھ اس زنجیر کو اس زور سے کھینچا کہ وہ زنجیر ٹوٹ گئی، اور میں خاموشی کے ساتھ نکلا، چپ چاپ گرجا پہنچا، اور وہاں سے پھر میں نے اس قافلے کے ساتھ ہو کر سرزمین شام کا سفر کیا. خفیہ طور پر تمام ناز و نعم کو خیر بات کہنے والے اور راحت اور آرام اور ہر طرح کی آسائشوں میں رہنے والا یہ نوجوان صرف حق کی تلاش میں اپنے زنجیر توڑا کر قافلے کے ساتھ سرزمین شام کی طرف روانہ ہوا. شام جب پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے معلومات حاصل کی کہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا اس وقت سب سے بڑا کون ہے. انہوں نے رہنمائی کی کہ فلاں علاقے میں فلانا وہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت پیشوا ہے. آپ وہاں پہنچے، ان کی خدمت میں رہنے کی اجازت چاہیے. انہوں نے کہا جی ہاں، آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں. وقت گزرا، آپ وہاں خدمت کرتے رہے. قصہ مختصر یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہا، میں نے عیسائیت کو سیکھنا شروع کیا اور میں کئی مرحلے طے کرتا چلا گیا، لیکن جس شخص کے پاس میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تھا اور جس کو اپنا مقتدی بنایا تھا وہ آدمی صحیح نہیں تھا. لوگوں کو ترغیب دیا کرتا تھا مال و دولت کو خرچ کرنے کی. لوگ جب مال خرچ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ سے خرچ کروانے کے لیے دیا کرتے تھے کہ آپ اپنے ہاتھ سے غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، ضرورت مندوں میں خرچ کیا کریں، تو یہ ان سے مال لے کر خود اپنے پاس ذخیرہ کر لیا کرتا تھا. وقت گزر گیا، اس پادری کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد جب اس کی تدفین کا معاملہ چل رہا تھا تو عیسائی جتنے بھی لوگ تھے بڑی عقیدت سے اس کی تدفین کے عمل کو جاری رکھے ہوئے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا پیشوا اور مقتدی صحیح انسان نہیں تھا. لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ خرد برد کیا کرتا تھا، تمہارے مال کو غریبوں میں تقسیم کرنے کے بجائے خود ذخیرہ کیا کرتا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دلیل دکھاؤں. اس کے اس خاص مکان میں لے گئے جہاں وہ رہا کرتا تھا، اور وہ خاص جگہ دکھائی جہاں پر اس نے سونے اور چاندی کے ساتھ مٹکے ذخیرے کر کے زمین میں دبائے ہوئے تھے. لوگوں نے جب دیکھا تو اپنے ہی وہ سونا چاندی سارا سامان ذخیرہ کر کے چھپا کے اس نے رکھا ہوا تھا. ان کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ خیانت کرتا رہا، اس قابل نہیں کہ اس کو دفن کیا جائے، اس کو تو سولی پر لٹکا کر مارنا چاہیے. چنانچہ اس کو ایسے ہی کیا، سولی پر لٹکا کر مارا گیا اور اس کے اوپر پتھر برسائے گئے وفات کے بعد بھی. اس کے بعد ایک اور شخص کو عیسائیوں نے اپنا مقتدا طے کر لیا اور وہ ان کا مذہبی پیشوا بن گیا. حضرت سلمان فارسی ان کی خدمت میں رہنے لگے. فرماتے ہیں کہ وہ بڑا زہد اور تقوی کا پیکر تھا اور خدا سے ڈرنے والا انسان تھا. اس کے پاس رہ کر مجھے بہت کچھ ملا، میں اس کی خدمت کرتا رہا، وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اپنے علاقے کو چھوڑ کر اس پاکیزہ مذہب کو اختیار کر کے آپ کے پاس آیا تھا، اب بتائیے میں کہاں جاؤں؟ تو اس پر انہوں نے رہنمائی کی، فرمایا کہ تم موصل کے علاقے میں چلے جانا، وہاں پر فلانا نامی فلانا علاقے میں فلانا شخص موجود ہے جو ہمارے مذہب کا پیروکار ہے. چنانچہ اس راہب کے انتقال کے بعد آپ موصل نامی شہر چلے گئے، وہاں اس عیسائی کو جا کے تعارف کرایا اور اس کی خدمت میں رہنے لگے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کا بھی وقت گزر گیا، جب وہ وفات کے قریب ہوا ان سے بھی اسی طرح حال دریافت کیا، کہا کہ میں تو نکلا ہوا ہوں حق کی تلاش میں، آپ کے بعد میں کس سے تعلیم اور تربیت حاصل کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نصیبین کے علاقے میں چلے جانا، وہاں پر فلانا نامی فلانا راہب موجود ہوگا، اس کو میرا سلام کہنا اور میرا پیام دینا کہ میں نے تم کو اس کے پاس بھیجا ہے. آپ گئے اور اس نے بڑی تعظیم کی، بہت عزت افزائی کی، خدمت کا موقع دیا، اپنے پاس رکھا، تعلیم اور تربیت کا مرحلہ چلتا رہا. اس کے بعد جب ان کی بھی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے پھر دریافت کیا کہ آپ کے بعد میں کس کی طرف جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک اور علاقے کا نام لیا، ایک بستی کا نام لیا. فرمایا کہ تم فلانی بستی میں جانا، فلانے شخص سے مل لینا اور اس کے پاس جا کے حال احوال بتا دینا. آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس کے بعد اس کی خدمت میں رہے. یہ تمام کے تمام لوگ وہ تھے جو خدا ترست تھے، تقوی کا پیکر تھے، زہد کے اور اس طرح کی چیزوں کے یہ لوگ کہ پرہیزگار تھے اور عادی تھے. آپ وہاں منجائی کرتے رہے، عیسائیت کے مذہب کو اپناتے رہے اور اپنے آپ کو مرحلہ وار ترقی دیتے رہے. وہاں فرماتے ہیں کہ میں نے کاروبار بھی کیا اور اس کاروبار کے اندر ترقی ملی، گائیں اور بکریاں کافی میرے مال مویشی ہو گئے. اس دوران پھر جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا، چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی دو قول ہیں، کم از کم ایک قول کے مطابق آپ کی عمر مبارک 250 سال ہے اور جو دوسرا قول ہے اس کے مطابق 350 سال، تو اللہ پاک نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی تھی. تو جب اس راہب کا بھی انتقال ہونے لگا، اس سے پوچھا کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر اب ہمارے مذہب کے پیروکار ختم ہو چکے، البتہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ اب آخری زمانے کے نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور وہ سرزمین عرب میں مبعوث ہوں گے اور وہ اپنے علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے جائیں گے اور وہ ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے کہ جو سیاہ خوش پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات پر مشتمل ہوگی. تو اگر ہو سکے تو آپ اس سرزمین کا رخ کریں اور آپ کو اگر وہ نبی مل جائیں، وہ نبی آخر الزمان مل جائیں تو آپ ان کی تابے داری کیجیے. فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے دل میں باندھ لی اور میں اس انتظار میں رہا کہ اب مجھے اس بستی سے، سرزمین شام کے علاقے سے، سرزمین عرب کی طرف رخ کرنا ہے. وقت گزرتا گیا، آپ کو معلوم ہوا کہ سرزمین عرب کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، بنو کلب کا، اور یہ تجارت کا قافلہ تھا. آپ نے ان سے بات چیت کی، فرمایا کہ میں اپنا تمام کا تمام یہ مال و اسباب، یہ مال مویشی تم کو دیتا ہوں، تم لوگ اس کے بدلے مجھے سرزمین عرب تک لے چلو. قافلے والوں نے آمادگی ظاہر کی اور حضرت کو اپنے ساتھ لے لیا. فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ قافلے کا ایک شریک بن کر سفر کرنے لگا اور ہوتے ہوتے جب قافلہ وادی قرآن نامی علاقے تک پہنچا، اس بستی تک پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد اس قافلے والوں نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی اور دھوکہ کیا اور وہاں ایک شخص کو مجھے غلام ظاہر کر کے اس کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا. اب وہ شخص مجھے غلام کی حیثیت سے پابند بنا کر مجھ سے خدمت لینے لگا. 10 افراد کے ہاتھوں آپ فروخت ہوئے ہیں مرحلہ وار. آپ وہاں خدمت کرتے رہے، غلامیت کی زندگی شروع ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا ایک چچزاد بھائی جو بنو قریظہ، جو مدینہ کا ایک قبیلہ تھا، اس کا باشندہ اس سے ملنے کے لیے آیا. اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ یہ غلام مجھے فروخت کر دو.
آپ کو اس نے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے گیا. فرماتے ہیں کہ جب میں اس سرزمین پر پہنچا جس کے بارے میں اس راہب نے مجھے بتایا تھا کہ سیاہ خشک پتھروں کے درمیان ایک نخلستانی زمین ہوگی جس کے اندر وہ نبی ہجرت کر کے تشریف لائیں گے, تو جب میں وہاں پہنچا سرزمین دیکھی تو مجھے وہی منظر بالکل نظر آ رہا تھا کہ یہ وہی سرزمین ہے. تو میں اندر ہی اندر خوش ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہیں پر وہ نبی تشریف لائیں گے. اور اس راہب نے بتایا تھا کہ ان کی تین علامتیں ہیں, ایک تو یہی کہ اس قسم کی سرزمین پر وہ تشریف لائیں گے, اور اس کے علاوہ تین ظاہری علامتیں بتائی تھیں. فرمایا کہ ایک ان کی ظاہری علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال استعمال نہیں کریں گے, صدقے کے مال کو خود نہیں کھائیں گے. دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے اور ہدیہ استعمال فرمائیں گے. تیسری علامت ان کی یہ ہوگی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی, کبوتر کے انڈے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا جس طرح مسہ ہوتا ہے, تو یہ مہر نبوت کہلاتی ہے. تو ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. فرماتے ہیں کہ میں مرحلہ وار فروخت ہوتے ہوتے ایک یہودی کی غلامیت کی زندگی بسر کر رہا تھا, صرف دو وقت کا کھانا مجھے تھوڑا سا مل جاتا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی گزر بسر ہو رہی تھی. ایک دن وہ بھی آیا, فرماتے ہیں کہ میں کھجور کے تنے درخت پر چڑھا ہوا اس کی بالائی حصے پر کھجور وغیرہ نوش رہا تھا کہ اتنے میں میرا آقا بھی نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا چچزاد بھائی دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا جو یہودی تھا ہانپتا کانپتا آیا اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگا کہ قبیلہ بنو قیلہ کا حالات اور بربادی ہو, ان لوگوں نے اس شخص کے استقبال کی تیاریاں کر رکھی ہیں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور جو مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینے آ رہا ہے اور اس وقت وہ قبا کی بستی میں ہیں, یہ سارے قبیلے والے اور مدینے والے نکل کر جا رہے ہیں اسے استقبال کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ خبر جب میرے کانوں میں پڑی کہ نبی آخر الزمان وہ مبعوث ہو چکے اور ان کی آمد ہو رہی ہے اور لوگ استقبال کے لیے وادی ہے اور یہ بستی یہ قبا کی طرف جا رہے ہیں اور میں کھجور کے بالائی حصے پر تھا, تو فرماتے ہیں کہ اس خبر سے میرے وجود پر ایک کپ کپی تاری ہو گئی اور قریب تھا کہ میں کپ کپا کر گر جاتا, تو میں جلدی جلدی اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا نیچے اترا اور بے ساختہ بے خودی کے اندر میں بھاگتا ہوا اس کے اپنے آقا کے چچزاد بھائی کے پاس پہنچا. میں نے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ کیا ہوا, کیا خبر ملی, کیا خبر لائے ہو. اس سے پہلے کہ وہ مجھے خبر دیتا میرے آقا تیش میں آ گیا, کہا کہ غلام ہو کہ تو ایسے سر چڑھ کے باتیں کرتا ہے. اس نے میری مکوں کے ذریعے سے اس قدر پٹائی لگائی اور مجھے ہلکان کر دیا, کہا کہ جا تو ادھر سے اپنے کام کر اس کام میں تجھے لگایا ہوا ہے. مجھے مار پیٹ کے اس نے واپس اپنے کام میں جوڑ دیا. وہ وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ فروز ہو گئے, خبر پھیلی کہ آپ مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے موقع پا کر کچھ کھجوریں جمع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بہت ہی اچھے اخلاق والے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ مسافرین ہیں, یہ کھجوریں میں آپ کے لیے لایا ہوں, صدقے کی کھجوریں ہیں, یہ آپ قبول فرمائیے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ کھجوریں لی اور لینے کے بعد اپنے تمام ساتھیوں میں تقسیم کر دیے, کھجور کا دانہ بھی آپ نے نہیں چکھا. میں نے پرکھ لیا کہ پہلی علامت تو سچی ثابت ہوئی. پھر کچھ وقت گزرا, میں نے پھر کھجوریں جمع کی, موقع پا کر پھر میں آپ کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ یہ کچھ کھجوریں ہیں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں, قبول فرمائیے. فرماتے ہیں کہ ان کھجوروں میں سے آپ نے خود بھی کھانا شروع کیا, اپنے ساتھیوں کو بھی بانٹ دی. میں نے کہا کہ دوسری علامت بھی پوری ہوئی کہ سبتے کی کھجوروں میں سے ایک دانہ بھی آپ نے نہیں چکھا اور ہدیے کی کھجور فوراً آپ نے بھی کھائی, ساتھیوں کو بھی کھلائی. پھر فرماتے ہیں کہ تیسری علامت کے انتظار میں تھا. میں نے موقع پا کر ایک اور موقع پر جب میں آپ کی طرف گیا تو اس وقت آپ اپنے کسی ساتھی کی تدفین میں مصروف تھے اور قبرستان میں تھے, تو میں آپ کے قریب ہوا اور میں جب آپ کو دیکھا تو آپ دو چادروں میں ملبوس تھے, ایک چادر جو تہبند کے طور پر اور ایک چادر اوپر والی. تو میں اس تجسس میں تھا کہ کسی طرح میری نظر آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پڑ جائے, تو میں اسی جھانک تانک میں لگا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھانپ لیا اور اپنی چادر آہستہ سے نیچے سرکا دی. فرماتے ہیں کہ میری نظر جب مہر نبوت پر پڑی تو میں اس کی طرف جھکا اس کو چومنے کے لیے اور جھکنے کے ساتھ میں زار و قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا.
اور میں نے اس کو چوما بوسا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھپکی دی اور چمکارا اور پیار کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا. فرمایا کیوں اتنے زیادہ رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری داستان سنائی کہ میں کب کہاں سے کس انداز سے نکلا، کہاں سے کیا کچھ چھوڑ کے چلا تھا، آج میں منزل مقصود پر آ پہنچا کہ مجھے وہ ہستی مل گئی جس کی تلاش میں نکلا تھا. اور پھر مشرف با اسلام ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ اپنی اس قصے کو، اس پوری داستان کو ہمارے ان تمام ساتھیوں کو بھی سناؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پورا قصہ کہ جو ناز و نام سے لے کر چلے، پھر تکلیفیں، آزمائشیں، مراحل، کیا کچھ، پہ غلامیت کی زندگی، پھر سخت حالات سے گزرے اور پھر منزل مقصود کو پا لیا. نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش اور بات کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہیں تھا کہ آپ چادر کھسکا دیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن حبیب اور محبوب کی جب ملاقات ہو، دل کا جب دل سے تعلق ہو، تو معاملات سارے صاف و شفاف ہوتے ہیں. میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیز. عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ یہ کرامن کاتبین تک کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش اور بات کر لی. تو یہی ہوا کہ یہاں پر بھی ایسے ہی جب چلے اس سفر سے حق کی تلاش میں، تو اللہ پاک نے منزل مقصود تک پہنچا دیا. اور پھر نہ منزل ہے اپنی، نہ کوئی ٹھکانہ، کہیں دن گزارا، کہیں رات کر لی. محبت کی کھیتی کو جب خشک پایا، تو آنکھوں نے رو رو کے برسات کر لی. تو محبت اور تڑپ جب سچی تھی، تو اللہ پاک نے کہاں سے چلایا اور کہاں پہنچایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت. فرمایا کہ سلمان ہمارے گھر کے ایک فرد ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اپنے گھر بار کو، مال و دولت کو، اور اپنے ماں باپ کو، ناز و نعم کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر حق کی تلاش میں نکلے. در در کی کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائیں، کتنے مراحل طے کیے، آج اس مرتبے اور مقام پر پہنچ کر اللہ پاک نے وہ بشارت دلوائی. فرمایا کہ بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو جنت کے متمنی اور جنت کے منتظر ہیں، سلمان وہ شخصیت ہیں کہ جنت ان کی منتظر ہے، جنت جن کے انتظار کرنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حق کو اور حق کی تلاش میں نکلنے والوں کو ایسا سچا اور ایسا پکا راستہ عطا فرمایا کہ وہ کبھی بھٹکتے نہیں ہیں. حق کی تلاش ہو، سچ کی پیاس ہو، تو انسان کبھی بھی ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلے ایسے رکھے ہیں کہ جو بھی اس حق کی تلاش میں نکلے گا، تو اللہ پاک اس کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اس کو پھر ایسے اونچے مرتبے اور مقام عطا فرماتے ہیں کہ جنت ان کی منتظر بن جاتی ہے. ہم اور آپ بھی اللہ والوں کے ساتھ جڑیں، اللہ والوں کے ساتھ دوستی قائم کریں اور ان کی کشتی میں سوار ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہونے کا سامان ہو جائے گا. کیونکہ جو انسان خود اکیلا سفر کرتا ہو، تو وہ راستے میں 10 ٹھوکرے کھاتا ہے، 10 جگہ بھٹکنے کے خطرات ہوا کرتے ہیں. لیکن جو قافلے کا ایک فرد بن جاتا ہے، قافلے کے ساتھ مل کر چلتا ہے، اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو میرے محترم بزرگوں، حق کی تلاش میں اور سچ کی تلاش میں، اللہ کو اور اللہ کے دوستوں کو تلاش کرنے کے لیے جب انسان نکلتا ہے، اللہ پاک پھر اس کو رائیگاں نہیں ہونے دیتے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی ایک ایسی خاتون گزری ہیں کہ جو عورتوں کے اندر ولایت کے اونچے درجے پر فائز تھی، بصرہ کی رہنے والی ہیں. کسی نے آپ سے پوچھا کہ ولایت کے اس درجے پر کیسے پہنچی؟ فرمانے لگی کہ میں بصرہ کی رہنے والی ہوں، بصرہ شہر میں قحط پڑا جبکہ میری عمر 7 سال کی تھی. 7 سال کی بچی چھوٹی سی بچی کہلاتی ہے. فرماتی ہے کہ اس قحط سالی کی وجہ سے میرے ماں باپ انتقال کر گئے، میری 3 بہنیں تھیں، میں 4th نمبر پر تھی. اس 4th ہونے کی وجہ سے مجھے رابعہ کہا جاتا ہے، رابعہ کا معنی 4th نمبر والی. فرماتی ہے کہ میری بہنیں بھی تتر بتر ہو گئیں، بچھڑ گئیں، کہاں سے کہاں چلی گئیں. میں ایک ظالم کے ہاتھ لگ گئی، اس ظالم نے مجھے باندی بنا کر، لونڈی بنا کر فروخت کر دیا 6 درہم میں. اور پھر میرا آقا بڑا سخت مزاج تھا، میں چھوٹی سی عمر کی تھی لیکن وہ مجھ سے سخت کام لیا کرتا تھا، مشقت میں مجھے ڈالا کرتا تھا.
اور میں اچھی خاصی غلامیت کی زندگی بسر کرنے لگ گئی. جتنی زندگی ان کی غلامیت کے اندر لکھی تھی غلامیت کرتی رہی. فرماتی ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ میں چھت سے گر گئی جس کی وجہ سے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. ہاتھ کا ٹوٹنا تھا, فرماتی ہیں کہ میں سجدے میں گر گئی اور رب ذو الجلال سے میں مناجات کرنے لگی کہ اے رب تو جانتا ہے کہ میں غریب ہوں اور یتیم اور مسکین ہوں, نہ میرے ماں نہ میرے باپ نہ میرے پاس مال اور دولت, غریب اور مسکین تو جانتا ہے کہ میں کس قدر قید میں پھنسی ہوئی ہوں اور سختیوں میں مبتلا ہوں. ایک سخت مزاج آدمی مجھ سے خدمت لیتا ہے اور مشقتیں مجھ پر ڈالتا ہے, میں تو اس حالت میں ہوں, اگر تم میری اس حالت پر راضی ہے تو پھر میں بھی اسی میں راضی ہوں, اور اگر تم میرے لیے بہتری چاہتا ہے تو پھر میرے لیے بہتر راستہ نکال دے. فرماتی ہیں کہ یہ مناجات جب میں نے کی تو غیب سے میں نے ایک آواز سنی کہ اے ضعیفہ, یعنی اے کمزور بندی, پریشان مت ہو, کل کو ہم تجھے اس مجاہدے کی بدولت ایسا مرتبہ عطا فرمانے والے ہیں کہ مقربین آسمان بھی تجھ پر رشک کریں گے اور وہ بھی تجھے اپنا محبوب سمجھیں گے. فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد سے مجھے اطمینان ہو گیا, تسلی ملی, اور میں نے پھر دن کو روزہ رکھنا شروع کیا اور رات کو عبادت کرنے شروع کی. وقت گزرتا چلا گیا حتیٰ کہ ایک رات میں اپنے رب سے مناجات کر رہی تھی کہ اسی دوران عبادت کرتے کرتے میں نے اپنے رب سے کہا, التجا کی کہ اے رب تو جانتا ہے کہ میں کس قدر کمزور ہوں, عاجز ہوں, اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور ساتھ میں یہ التجا کی کہ اے رب تو نے مجھے مخلوق کی خدمت میں لگا رکھا ہے, اگر یہ مخلوق کی ذمہ داری میرے اوپر نہ ہوتی تو ایک لمحے کے لیے بھی میں تیری عبادت سے ادھر ادھر نہ ہوتی, ہر وقت تیری عبادت میں لگی رہتی. فرماتی ہیں کہ اسی رات اللہ پاک نے قدرت کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ میرے سر پر ایک قندیل نمودار ہوئی جو بغیر زنجیر کے لٹکی ہوئی تھی, اور اس سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ پورا گھر روشن ہو گیا. اس منظر کو میرے آقا نے بھی دیکھا تو وہ متاثر ہوا. اگلا دن جب آیا تو اس آقا نے میری بڑی عزت افزائی کی اور مجھے نوازا, اور اس کے بعد پھر مجھے آزاد کر دیا. فرماتی ہیں کہ پھر میں نکل گئی تنہائیوں کی طرف, سناٹوں کی طرف, ویرانوں کی طرف, اور وہاں جا کر پھر میں نے اپنے اللہ کی عبادت اور اطاعت شروع کر دی. صرف فرماتی ہیں کہ ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نفل ادا کر لیا کرتی تھی بڑی سہولت کے ساتھ. انہی کا واقعہ فرماتی ہیں جب ایک دفعہ ٹھوکر لگی پاؤں میں, خون نکلنے لگا, چوٹ لگی پاؤں, خون ہوا تو ہنسنے لگی. ایک تو ہنسی ہوتی نقلی, ایک ہنسی ہوتی اصلی, تو بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ بے ساختہ دل کی گہرائیوں سے ہنسنے لگی. تو کسی نے پوچھا کہ چوٹ اور اس پر ہنسی, چوٹ پر تو انسان روتا ہے. فرمانے لگی کہ رب کی رضا میں راضی ہوں, رب نے ٹھوکر لگائی ہے تو اس پر خوشی ہو رہی ہے. وہی رب جب نعمتوں میں پالتا ہے اس وقت انسان خوش ہوتا ہے, تو اگر وہ کبھی آزما لے, آزمائش کر لے, تو کیا اس وقت انسان واویلا شروع کر دے. تو یہ حالت ہو چکی تھی, اپنے آپ کو اس قدر مٹا چکی تھی کہ تکلیف میں بھی خوشی کا اظہار کر دیا کرتی تھی. تو غرض یہ کہ جب انسان کے اندر سچی طلب ہو, حق کی طلب ہو, تو انسان کو اللہ پاک ضرور بھی ضرور نوازتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں, تعلق جوڑ لیں, تاکہ جہاں ان کا حشر ہو وہیں ہمارا بھی حشر ہو. نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے. بات یہ ہے کہ احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا, میں محبت تو کرتا ہوں اللہ والوں سے اگرچہ میں خود اللہ والا نہیں ہوں, شاید کہ اللہ والوں کی یہ محبت ہی میرے کام آ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے. تو اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کی صحبت اختیار کرنا, اچھی باتیں سننا, اس سے انسان کا دل حقیقت میں دل بنتا ہے, اس میں خوف خدا, محبت اور اللہ پاک کی جو رضا والی چیزیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے اپنے مریدین سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہتر اور سب سے اچھی اور سب سے عمدہ چیز کیا ہے. مریدین نے کہا ہم نہیں جانتے. فرمایا کہ وہ دل جس کے اندر اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو. انسان کا دل ایسا ہو جائے, ایسا منجا ہوا ہو جائے کہ جس دل میں اللہ کی محبت, اللہ کی یاد, اللہ کا تعلق بسا ہوا ہو, تو یہ دل سب سے بہتر چیز ہوا کرتی ہے. دل جب سدھر جاتا ہے تو انسان کا پورا وجود سدھر جاتا ہے. یہ سارے اعضا دل ہی کے تو تابع ہیں. دل جب بگڑا ہوا ہو تو پورے وجود کے اوپر بگاڑ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں, اور دل جب سدھرا ہوا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, وجود کے اندر ایک لوتھڑا ہے,
اگر وہ درست تو پورا وجود درست، اگر وہ خراب تو پورا وجود خراب. الا وہی القلب، سنو گوشت کا وہ لوتھڑا دل کا وہ ٹکڑا ہے، کہ دل کی اگر اصلاح کر لی جائے، اس کی منجائی اور رگڑائی کر لی جائے تو پھر پورا وجود درست ہو جاتا ہے. ایک ایک چیز اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. تو دل کو دل بنانے کی ضرورت ہے، جب دل بن جائے گا تو پورا وجود دل کے تابع ہو کر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر چلے گا. اور اگر دل بگڑا ہوا ہو، اس میں خرابیاں بھری ہوئی ہوں، طرح طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہوں، تو ظاہری طور پہ ہم جتنے جبے قبے پہن لیں، اپنے ظاہر کو جتنا سجا لیں بنا لیں سنوار لیں، یہ سب کچھ بیکار ہے. اصل حالت اندر کی چیز دیکھی جاتی ہے کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جعلی نوٹ وہ اصلی نوٹ سے بھی زیادہ مزین اور سجا بنا اور چمک دمک اس کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ویلیو اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو کھرا ہے باوجود میلا ہونے کے، پرانا ہونے کے، بوسیدہ ہونے کے، اس کے اندر جو قدر و قیمت ہے وہ اس کھوٹے سکے کے اندر یا اس کھوٹے نوٹ کے اندر، جعلی نوٹ کے اندر وہ قدر و وقت نہیں ہو سکتی. تو اپنے آپ کو کھرا بنانے کی ضرورت ہے، اپنے اس دل کی منجائی کی ضرورت ہے، کہ اس دل کو جب مانج لیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس وجود سے تمام کے تمام وہ کام سرزد کرواتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا کرتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت اور خشیت اور اس کی رحمت کی امید، یہ تمام چیزیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے حاضر ہوتی ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کی ہمیشہ انسان کو فکر کرنی چاہیے. جو مستغنی ہوتا ہے تو مستغنی کو کچھ نہیں ملتا. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ایمان کی دولت کے بارے میں فرمایا کہ جس کے اندر ایمان کی طلب ہی نہیں ہے، ہم زبردستی ایمان کی نعمت اس کو نہیں دیتے. انزلکموها وانتم لها کارہون، کیا زبردستی ہم تم کو اس نعمت سے سرفراز کر دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. ناپسند جاننے والوں کو اور اس دولت اور نعمت کو برا سمجھنے والوں کو اللہ تعالی نے ہمیشہ محروم رکھا، اور جس کے دل میں ذرا سی بھی طلب تھی، تڑپ تھی، پیاس تھی، اللہ پاک نے نواز کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حضرت بلال حبشی جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے غلام تھے، لیکن دل کی منجائی ہوئی تو ان کا کالا پن ایک طرف، دل کی صفائی ستھرائی دوسری طرف. ان کے اس کالے پن کو اللہ پاک نے نہیں دیکھا، ان کی دل کی دھلائی کو دیکھا، کہ ان کو سید المؤذنین کا مرتبہ عطا کیا ہے کہ قیامت کے دن جب مؤذنین آئیں گے، تمام امت کے مؤذن جب تشریف لائیں گے، تو ان کو اللہ پاک نے وہاں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی، کہ دور سے نمایاں نظر آئیں گے کہ یہ امت کے وہ افراد ہیں کہ جو پانچ وقت پکار پکار کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلایا کرتے تھے. تو ان مؤذنین کی سرداری اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہوں گے. تو غلامیت اور ظاہری طور پر جسم کا کالا پن، یہ تمام چیزیں ایک طرف، لیکن دل کی منجائی، دل کی دھلائی، یہ دل کی جو قدر و قیمت ہے کہ اللہ پاک یہاں بہت وزندار ہے. حضرت بلال ہی کا قصہ ہے اپنے بھائی کی شادی کی، تو وہاں جہاں رشتے کے لیے گئے تھے تو وہاں اپنے اوصاف کے اندر کہا کہ ہم غلام تھے، ہمیں آزادی ملی، ہم حبشی النسل ہیں، اپنے یعنی وہ تمام چیزیں گنوائیں جو بظاہر معیوب تھی. جب وہاں سے نکلے تو بھائی نے کہا کہ آپ نے تو سارے عیوب گنوا دیے، خوبیاں نہیں گنوائی کہ ہم اسلام کے اندر سابقین اولین ہیں، سب سے پہلے اسلام لائے اور ہم حضور کے ساتھ رہے اور ہم مخلصین میں سے ہیں اور اولین میں سے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو عزت دی ہے وہ کس چیز کی بدولت دی ہے؟ اصل عزت دیکھی جاتی ہے وہ کس کی بدولت ہے. تو جو چیز اللہ پاک یہاں ہے وہ ایمان ہے، ایمان اور تقوی. فرمایا کہ یہ چیزیں جو ظاہری طور پر جس کو تم عزت سمجھ رہے ہو، یہ عزت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر اپنے دل کی منجائی دھلائی کی ضرورت ہے، تاکہ دل کی بیماریاں ختم ہوں اور یہ دل، اس کے اندر یاد الہی بس جائے، خوف خدا اس میں جم جائے. جب خوف آ جاتا ہے تو انسان ذرا سی بھی کوئی معمولی سی حرکت کرنے سے بھی پھر ڈرتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت میں خوف نصیب فرمائے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں سرک سکیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. فرمایا کہ اس کی عمر کا سوال ہوگا کہ کس چیز میں اس نے اپنی عمر کو فنا کیا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے، بندہ وہیں جمع تھما کھڑا رہے گا جب تک کہ چار باتوں کے سوالات کا جواب نہ دے دے. سب سے پہلے یسأل عن عمری، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، فیما افنا، اپنی زندگی کو کس چیز میں فنا کر کر آئے ہو، دین میں یا دنیا میں، لہو و لعب میں یا ہماری یاد میں، خوف میں یا بے خوفی میں، اپنی زندگی کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ زندگی کو کس چیز میں کھپایا. نمبر دو سوال ہوگا، عن علمہ فیما فعل فیہ، علم کے بارے میں کہ جتنا علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، اور جتنے علم کی تم کو ضرورت تھی اتنا علم کیوں حاصل نہیں کیا. اعمال جو ہمارے ذمہ ضروری ہیں، فرائض اور واجبات، ان کا علم بھی ہمارے ذمہ فرائض اور واجبات کے درجے میں ہے، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اور نمبر تین سوال کیا جائے گا، عن مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسب وفیم انفق، کہ مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، جائز طریقوں سے، حلال طریقوں سے اس کو حاصل کیا یا ناجائز طریقوں سے حاصل کیا. اول اس کے اکتساب کا سوال ہوگا کہ کمائی کہاں سے کی، اور دوسرا سوال ہوگا فیما انفقا، کہاں اس کو خرچ کیا. اور چوتھی چیز فرمایا، عن جسمہ فیما ابلاہ، جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جسم کو کس چیز میں تم نے بوسیدہ کیا، ہم نے تمہیں بچہ بنایا، لڑکا بنایا، جوانی دی، جوانی کے بعد بڑھاپے میں تم نے اپنے جسم کو فنا کر دیا، ختم کیا، اس جسم کو تم نے کس چیز میں لگایا، کس چیز میں گھٹایا. تو یہ چاروں چیزوں کے بارے میں سوالات ہوں گے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے تجھ کو ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. انسان کے مختلف مراحل ہیں، بچپن، پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد ارزل عمر. تو ان تمام حالات کو جو اللہ پاک نے یہاں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اس زندگی کو کس چیز میں فنا کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اپنے مال کو کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کس چیز میں تم نے بوسیدہ کیا. اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے اس پورے وجود کو قابو میں رکھتے ہوئے چلائیں، اپنی زندگی کو صحیح انداز سے کھپائیں، اپنے مال کو جائز اور حلال ذرائع سے حاصل کریں، اور جائز مقامات پر اس کو خرچ کریں، اور اسی طریقے سے علم کہ جتنا ضروری ہو اتنا علم حاصل کریں، اور جن چیزوں کا علم حاصل کیا ہے اس پر اتنا ہی عمل کریں. تو غرض یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک بندہ میدان محشر میں کھسک نہیں سکے گا. ابھی سے یہ تمام چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں تاکہ کل قیامت کے دن ان تمام مرحلوں کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنے لیے تیاری کر لیں. بہر غفلت یہ تری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. موت کو یاد رکھیں گے تو کل قیامت کے دن حساب کتاب، حشر محشر، اور پھر جزا سزا کے تمام مناظر سامنے ہوں گے، تو ہم ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کی جستجو کریں گے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ان چاروں چیزوں کا جب تک کہ سوال نہیں کر لیا جائے گا، عمر کے بارے میں، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، اور چوتھی چیز جسم کے بارے میں، اس وقت تک ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی. تو میرے محترم بزرگوں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہ ابھی سے ہم مثبت تبدیلی پیدا کر کے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، مرد کو بھی آتی ہے، عورت کو بھی آتی ہے. ایک عجیب اور غریب واقعہ پیش آیا اسی قبرستان میں، ہمارے ایک جاننے والے تھے ابھی چند مہینے پہلے، دو واقعے عجیب عجیب ہوئے انہی کے ساتھ. ایک تو عجیب واقعہ یہ ہوا کہ والدہ کا انتقال ہوا رات کے وقت، تو والد سو رہے تھے، سوچا ابا جان جب صبح فجر میں اٹھیں گے تب اطلاع دے دیں گے. تو صبح فجر کے بعد جب ابا جان کو بیدار کرنے لگے تو پتہ چلا کہ ابا جان بھی اللہ نے کو پیارے ہو چکے. ایک ساتھ ایک گھر سے دو جنازے ماں باپ کے ایک دم اٹھے، اکلوتے بیٹھے ہیں ان کے، وہ ایک ساتھ ماں باپ کے جنازے، دونوں جنازے یہیں آئے تھے، ظہر کے اندر جنازے کی نماز ہم نے یہاں پڑھی تھی. اور اس کے بعد تدفین کے لیے جو سامنے قبرستان لے گئے تو والد کو قبر نے اتار دیا. ابھی والدہ کی قبر، دونوں قبریں برابر برابر تھی، عمل جاری تھا کہ لوگ سائڈوں میں کھڑے ہوئے تھے تو وہ دیوار گر گئی، اس کی وجہ سے وہ والد کے اوپر ساری مٹی وٹی آ گئی. تو اس وقت کیونکہ قبر ٹوٹ گئی تو لوگوں نے کہا چلو دوسری قبر، غور کرنے کا دو قبریں مزید تیار ہیں. وہاں ان کو منتقل کر دیا جائے. تو وہاں سے وہ دوبارہ نکالا گیا اور دو قبریں جو تیار تھیں وہاں ان دونوں میاں بیوی کو ساتھ ساتھ دفن کر دیا گیا. ایک قصہ تو یہ ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں تجسس ہوا کہ ابا جان کو پہلی قبر میں جہاں لٹایا گیا تھا یہ آخر کس کی جگہ ہے. اس تجسس میں میں رہا. اگلا ہی دن جب میں اپنے ابا کی قبر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان کھڑا ہوا رو رہا ہے اس پہلے والی قبر پر. تو میں نے جب وہ فارغ ہو گیا اسے ملا, پوچھا کہ بھائی کس کی قبر ہے. تو اس نے بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس کی قبر ہے. پوچھا کہ کیسے, کیا بیمار تھا, کیا ہوا. کہا کہ نہیں, اچھا خاصا بھلا چنگا اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا کاروبار زندگی میں مصروف تھا, کل شام اچانک فائرنگ ہوئی اور اس کے اندر انتقال کر گیا. کہتے ہیں کہ کل گزشتہ کل جب تدفین کا عمل جاری تھا ان کے والد کا, 2:30 بجے کا ٹائم تھا سحر کے بعد کا, اس وقت تک وہ نوجوان بھلا چنگا اپنی دکان میں کاروبار میں لگا ہوا تھا اور 4:30 بجے دکان پر فائرنگ ہوئی جس میں وہ نوجوان جاں بھاگ ہوا. اور اس کے لیے وہ قبر کی جگہ لکھی ہوئی تھی کہ اگلے دن وہ نوجوان جو پچھلے دن جس کی قبر میں سارا معاملہ ہو رہا ہے کہ دوسرے آدمی کو لٹایا اور قبر کی دیوار گری, ان کو دوبارہ اٹھایا اپنی جگہ پر پہنچایا, قبر دوبارہ تیار کی گئی, اگلے دن وقت مقرر آنے پر وہ نوجوان جو کل بھلا چنگا اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا فائرنگ کا شکار ہوا, جامع شہادت نوش کیا اور اگلے دن اس قبر میں آ کر آرام فرما ہو گیا. کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ زمین ایک شہید کے لیے لکھی ہوئی تھی, تبھی میرے ابا لیٹے لٹائے یہاں سے اٹھا دیے گئے واپس دوسری قبر میں کر دیے گئے. تو نوجوان کا نہ بھروسہ, نہ بوڑھے کا بھروسہ, نہ مرد کا بھروسہ, نہ عورت کا بھروسہ. اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے تو پہلی فرصت میں انسان تبدیلی پیدا کر لے. اس آسرے میں نہ رہے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تو شکل و صورت بھی بناؤں گا, دل کی بھی منجائی کروں گا, اللہ والا بن جاؤں گا, جنید بغدادی بن کے ہر وقت مسلح پر بیٹھا رہوں گا, تسبیح گھماتا رہوں گا. یہ سارے وہ دھوکے ہیں جن میں شیطان رکھ کر ہمیں غافل لگتا ہے. جس کو بھی سدھرنا ہے تو پہلی فرصت میں انسان سدھر جائے. موت کے آنے سے پہلے موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے تو مر جاؤ تو یہ بہتر ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب لیے جانے سے پہلے ہی کر لو تو یہ بہتر ہے, ورنہ وقت گزر جاتا ہے اچانک انسان گولی کا شکار. ایک گولی لگتی انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. ہمارے یہیں کے نمازی تھے, پچھلے دنوں جو حالات بہت خراب چل رہے تھے, ایک گولی لگی جو سینے میں لگی اور اندر سارا نظام پھاڑتی ہوئی گزر گئی, تھوڑی دیر میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ورنہ وہ یہاں ابا جان کی قبر کے آس پاس روز ملاقات ہوتی تھی, بڑی محبت کرتے تھے, گلے ملتے تھے, پھر دم کرواتے تھے کہ ابا جی دم کیا کرتے تھے, آپ بھی دم کر دیں. تو ایک دن محبت میں اور شفقت میں کہنے لگے, سفید ریش تھے, بڑے بزرگ اور بڑی محبت کرنے والے, پرانے ہمارے پڑوسی تھے. ایک دن اپنے صاحبزادے کے لیے کہنے لگے کہ ان کا رشتہ تلاش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کا شاگرد ہے, یہ آپ کی ذمہ سوچتا ہوں. تو پھر ہنس کے کہنے لگے, ابھی تو میرا نہیں کبھی آپ کو پڑھانا ہے, ابھی تو میں جوان ہوں, دیکھنے میں تو بوڑھا لگتا ہوں لیکن جوان ہوں, ایک دن آپ میرا بھی پڑھائیں گے. کیا پتا تھا کہ چند دن گزریں گے کہ حور عین سے ان کا نکاح ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی جنت کے حوریں ان کو بیویوں کی شکل میں عطا فرما دے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لینے والا عقل مند ہے, جو اس غفلت میں رہے کہ آج نہیں کل سدھر جاؤں گا, ممکن ہے کہ کل سے پہلے آج ہی موت آ جائے اور انسان بغیر سدھرے بگڑا ہوا اللہ میاں کے پاس چل جائے, کس منہ سے اللہ میاں کو شکل دکھائے گا, کس منہ سے وہ حضور کا سامنا کرے گا. اپنی صورت کو بھی اپنی سیرت کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دے اور اپنی رضا نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہمیں نصیب فرما دے اور اس کا مزاج بنائے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت کس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. صورت بنانا ہمارا کام ہے, اس میں تاثیر ڈالنا اور اس کے اندر روح ڈالنا یہ اللہ میاں کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو اچھا فرما دے. دعا کر لیجیے, اذان کا وقت ہو چکا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه, ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت
ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے الہ العالمین، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے، اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے، اپنے رحم و کرم کی نظر ہم سب پر فرمائیے، ہماری کایا پلٹ دیجئے، ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے، ہمیں روحانیت اور نورانیت سے مالا مال فرما دیجئے، اللہ والوں کا ساتھ یہاں بھی نصیب فرمائیے، برزخ میں بھی نصیب فرمائیے، آخرت میں بھی نصیب فرمائیے. اے اللہ، ہم تو بہت ہی کوتا ہیں، بہت گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن آپ کی مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہیں. اے اللہ، ہمیں رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجئے، ہماری دل کی حالت کو اچھا کر دیجئے، ہمارے دل کو سنوار دیجئے، دل کو سدھار دیجئے، اس میں اپنی محبت، اپنا تعلق اور اپنا لگاؤ پیدا کر دیجئے. اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجئے، ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے، پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے، ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنائیے، وفاداروں سے آباد فرمائیے، غداروں سے پاک فرمائیے، امت مسلمہ پر رحم و کرم کی نظر فرمائیے، غیروں کے حوالے نہ کیجئے، ہمیں ایک اور نیک بنا دیجئے. اے اللہ، دشمنان اسلام کے حق میں اگر ہدایت ہو تو ان کو ہدایت عطا فرمائیے، اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہ ہو تو اے اللہ، ان کو عبرت نمونہ بنا کر نیست و نابود فرما دیجئے، دشمنان اسلام کے نرغے سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرمائیے. اے اللہ، آپ ہم سب سے راضی ہو کر ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے، اور آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے رہیے، اور ہمیں صرف اور صرف اپنا ہی بنائے رکھیے. آمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.